الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ آیت 169 ہے سورہ آل عمران کی، جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ جب احد کی جنگ برپا ہونے کو تھی اس وقت بھی منافقین نے کچھ گفتگویں کیں، اور جب اس جنگ میں کچھ نقصان اٹھانا پڑا تو اس وقت بھی کچھ گفتگویں کیں. ان میں سے دو گفتگوؤں کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش کر کے یہ کہا کہ یہ آئینہ ہے جس میں تم اپنے چہرے دیکھ سکتے ہو. یہ لوگ چونکہ ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں کی صف میں شامل رہنا چاہتے تھے، اور اس بات کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کے ایمان کو تسلیم کیا جائے. ان کو الگ کرنا ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں تو سب لوگ قیامت میں الگ الگ ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں تو ایک قیامت صغرا یہاں برپا ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے لوگ الگ الگ کیے جاتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، وہ الگ کر لیے جاتے ہیں. جو منکرین مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ الگ کر لیے جاتے ہیں. منافقین کا معاملہ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے کی ان سے تطہیر کیے بغیر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر نہیں ہوتا. تو انہی لوگوں کو نمایاں کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ موقع آ گیا کہ جس میں ایک جماعت تو پہلے ہی کچھ بات کر کے الگ ہو گئی، اور یوں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، لہذا ان کا معاملہ تو صاف ہو گیا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یعنی ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کر دیا تھا کہ یہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، اصلاً یہ کفر پر کھڑے تھے. ان کے دل میں جو بات تھی اس کو زبان پر نہیں لا رہے تھے، یعنی بظاہر یہ دلیل پیش کر رہے تھے لیکن حقیقت میں بزدلی کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کا اطمینان تھا کہ اس لشکر جرار کے مقابلے میں مسلمان کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اب بھی جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ باتیں بھی حقیقت میں ان کے دل کے نفاق ہی کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے اور اس طریقے سے لڑنے کے لیے نہ نکلتے تو قتل نہ ہوتے. یہ جو بات تھی جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ الذین قالوا لاخوانہم وقادوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر مقابلہ کیا جائے، یہ بھی اس تدبیر کے ساتھ اتفاق کر لیتے تو اس طریقے سے قتل نہ ہوتے. احد میں چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی تو اس کو بھی ان لوگوں نے فتنے کا موضوع بنایا. آخر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ محض تمہاری حماقت ہے. اس سے پہلے بھی قرآن تبصرہ کر چکا کہ اگر معاملہ یہی ہوتا کہ تم نے قتل ہونا تھا تو تم اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے مقتل میں پہنچ جاتے. اب تبصرہ کیا کہ فدرو انفسکم الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو جب تمہاری موت آ جائے اس وقت ٹال کے دکھانا. تو چونکہ یہ معاملہ زیر بحث آ گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے بقول ان کی بات نہیں مانی ہو اسی وجہ سے قتل ہوئے، تو اب ان مقتولین پر بھی تبصرہ کر دیا. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو. یعنی زندگی اور موت کے بارے میں بھی کچھ حقیقتیں سمجھ لو. یہ ہزیمت کیوں ہوئی وقتی طور پر، نقصان کیوں اٹھانا پڑا، ایک تو اس کی حکمت ہے، وہ بیان کی اور وہ اوپر بیان کر دی تھی کہ جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس لیے ہوا کہ بولے یعلم الذین نافقوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، ان سب کو الگ الگ کر لے. یہ مقصود تھا اس کا. دوسری چیز جو واضح کی وہ یہ کہ یہ تو اس کی حکمت تھی. جن لوگوں کو اس میں اپنی جان دینا پڑی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک حکمت پیش نظر تھی تو ان کا ضیاع ہو گیا، یعنی یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہے زندگی اور موت کا، وہ تمہارے لحاظ سے نہیں ہے، وہ اللہ کے لحاظ سے ہے، اور اس میں زندگی اپنے تسلسل کے ساتھ باقی ہے. لہذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اور اس طریقے سے احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اپنے رب کے حضور میں وہ زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ یہ زندگی قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ زندگی نہیں ہے، یعنی زندگی کی ایک صورت وہ ہے جو اس وقت ہمیں حاصل ہے، ایک دوسری صورت وہ ہوگی کہ جو قیامت کے بعد ملے گی، اس میں پھر ایک جسم دیا جائے گا اور جسم اور روح کے اتحاد کے ساتھ ایک زندگی وجود میں آئے گی۔ تو ایک زندگی اور موت تو یہ ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت تو تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ بھی ایک نوعیت کی روحانی زندگی ہے اور اس میں بھی اللہ کی عنایتیں ان پر ہو رہی ہیں اور اس کا رزق انہیں مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں فرحاں ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے بعد جو لوگ رہ گئے ہیں، جو ان کے اخلاف ہیں، ان میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے بارے میں اللہ سے بشارتیں حاصل کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی ابدی بادشاہی ہے جس میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں سے اور اس کے فضل سے، یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمتوں سے خوش وقت ہو رہے ہیں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اور اس بات سے خوش وقت ہو رہے ہیں کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یعنی یہ گویا جو تصویر وہاں ہے وہ سامنے رکھتی ہے، یہ بتایا ہے کہ ایک زندگی اور ایک موت کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہو جاتا ہے، ایک زندگی وہ ہے جو ہم قیامت کے بعد دیں گے اور جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو ایک بڑی فرحت کی زندگی ہم اس کے درمیان میں بھی دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ زندگی دیتے ہیں بلکہ اس میں ان کو اپنا رزق اور اپنی نعمتیں جو ان کے لحاظ سے ہونی چاہیے وہ عطا فرماتے ہیں، اور یہی نہیں اس موقع پر انہیں بشارتیں دیتے ہیں، یعنی وہ پورے شعور کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عنایت ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تصویر گویا اس کی کھینچ دی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسے عالم کے معاملات ہیں جن کو ہم اپنے فہم کی گرفت میں یہاں نہیں لا سکتے، ہم جس زندگی سے واقف ہیں وہ جسم کے ساتھ زندگی ہے، لہذا قیامت کے بعد جو زندگی ملے گی اس کی قرآن نے جہاں تصویر کھینچی ہے اس کو بھی ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور جو زندگی اس وقت ہمیں حاصل ہے اس کا تو ہم شعور رکھتے ہی ہیں۔ یہ جو درمیان کی چیز ہے یعنی برزخ میں جو ایک روحانی زندگی حاصل ہوگی جو ظاہر ہے کہ جسم کے ساتھ نہیں ہے، اس میں زندگی کی نوعیت کیا ہے، اس میں اللہ کا رزق کیسے ملتا ہے اور اس کی عنایتیں کیسی ہوتی ہیں، ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے جو رزق پاتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں لیکن روحانی زندگی کے لیے کس طرح کا رزق چاہیے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ کہ وہاں شعور کی نوعیت کیا ہوتی ہے، مخاطبت کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی ہمیں وہ زندگی دے رکھی تھی لیکن اس کو ہمیں موت کی صورت ہو گیا تھا، وہ بھی ایک نوعیت کی موت تھی، یعنی ہم اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے تھے، عہد الست بھی مان چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر چکے تھے، لیکن اس کا شعور محو کر کے ہمیں سلا دیا گیا تھا، ایک طرح کی موت طاری کر دی گئی تھی، پھر یہ زندگی بخشی، اس کے بعد پھر اسی نوعیت کی ایک برزخی زندگی درمیان میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں اٹھاؤں گا۔ تو برزخ کی زندگی ہو یا ہماری اس زندگی سے پہلے کا معاملہ ہو یا پھر قیامت کے بعد کی زندگی، تو اس کا کچھ شعور، کچھ احساس، کچھ تصور ہم قائم کر لیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے فہم کے لحاظ سے ایک تصویر تمہارے سامنے رکھی جاتی ہے اور اس میں بھی متشابہات کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جو چیزیں تم سمجھتے ہو ان کے ساتھ تشبیہ دے کے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ علم کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کے شروع میں واضح کر دی تھی، اور شاید اس لیے بھی واضح کر دی تھی کہ ایک پہلو تو وہی تھا کہ اس میں نصارہ نے جو غلطی کی اس پہ توجہ دلانا مقصود تھا، ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ معاملات بھی ایسے زیر بحث آنے والے تھے، تو شروع میں بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے علم پر اکتفا کرو جتنا اس نے دے دیا ہے، رہی یہ بات کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی یہ تمہارے سامنے آئے گا تو اسی وقت تم سمجھ سکتے ہو، تو یہاں کسی حد تک اس کا بھی تصور دلایا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ مارے گئے ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ قتل ہو گئے، یہ اگر ہماری بات پر عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ زندگی کو اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ نہ اس کے ماضی سے واقف ہیں نہ اس کے مستقبل سے واقف ہیں. تو انہیں یہ بتا دو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کے ساتھ تو ہم یہ معاملہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ محض ان کو سلا دیں جیسے کہ سب لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور قیامت میں اٹھائیں. ہم نے ایک درمیان کی زندگی، ایک نوعیت کی روحانی زندگی ان کو دے دی ہے، اور اس زندگی میں یہ نعمتیں ہماری ان پر ہو رہی ہیں. اس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر خوشبخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں اس پر شادہ و فرح ہیں. جو لوگ ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کے بعد میں آنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. یعنی اس سے مراد صحابہ کرام میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو احد میں تو شہادت کا منصب حاصل نہیں ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو بھی جنگ کرنے کا موقع ملا. ان میں سے بعض شہید ہوئے، بعض اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن انہوں نے چونکہ پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا تو اس لیے ان کے بارے میں وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. یعنی وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں بشارت حاصل کر رہے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو شہید تو نہیں ہوئے، لیکن جس وقت چوٹ لگی، مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، یعنی ہزیمت اٹھانے کا موقع جب آ گیا، وہ چوٹ لگی، اس کے بعد جب ان کو اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو انہوں نے اس پکار پر لبیک کہی. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی شہید تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے عظیمت کا، استقامت کا حق ادا کر دیا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکر، ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی تھی. للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے خوبی کے کام کیے، وتقوا، اور وہ خدا سے ڈر کر زندگی بسر کرتے رہے. فرمایا اجر النظیم للذین احسنوا منہم وتقوا اجر النظیم، ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے. یعنی یہ قرآن مجید نے اب جتنا کچھ بھی پروپیگنڈا تھا منافقین کا، اس کے اثرات مٹا دیے. پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں، پھر یہ بتایا ہے کہ ان کا رویہ کیا خیرخائی کا ہوتا ہے، پھر یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت سے تم پر اللہ کا کیا احسان ہوا ہے، وہ تمہیں دینے کے آئے ہیں، ان کے دین کا مقصود کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ لوگ مارے گئے ہماری تدبیر پر، انہیں عمل نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور جنہوں نے بعد میں بھی استقامت کا ثبوت دیا ان کے ساتھ بھی اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے. تو اس طرح سے گویا وہ اثرات ختم کر دیے ہیں جو اس پروپیگنڈے سے مسلمانوں پر ہو سکتے تھے. فرمایا یہ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات پر لبیک کہی، چوٹ کھانے کے بعد لبیک کہی. یعنی تم تو چوٹ کھانے کے بعد بدگمانیوں میں مبتلا ہوئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بلایا تو اس آواز پر لبیک کہی. یہ اصل میں اس مہم کا ذکر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کا تعاقب کرنے کے لیے بلایا تھا. یعنی جس وقت قریش پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ تعاقب کرو. ہزیمت ایک طرح کی ہوئی تھی، تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، ایک ایسی صورت تھی کہ جس میں لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے. اس میں جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ آؤ ہم ان کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آسان کام نہیں تھا کہ اس وقت لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے، لیکن صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے. تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ احد میں مسلمانوں کو جب تھوڑی سی ہزیمت اٹھانا پڑی اور قریش کی فوج واپس چلی گئی تو روحہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو احساس ہوا کہ اس قدر جلد واپس ہونے میں انہوں نے سخت غلطی کی ہے. یعنی پہلے تو وہ اکھڑے ہوئے، انہیں بعد میں یہ احساس ہوا کہ جب ہم نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ مدینے میں جاتے اور ان کا قصہ پاک کر دیتے. تو یہ سوچ کر ابو سفیان نے فوج کی از سر نو تنظیم کی اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے اب منافقین کے ذریعے سے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ قریش نئے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی تھوڑی دور جا کے روحہ کے مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے پھر منظم کیا. حضور کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ آؤ ہم ان کا پھر تعاقب کریں گے. تو ایک بڑی نازک صورتحال میں یہ آواز دی گئی تھی، اور اس میں انہی لوگوں سے کہا گیا کہ آپ آئیں جو پہلے روز کی جنگ میں شریک رہے تھے، یعنی تاکہ منافقین کے لوس سے یہ لشکر پاک رہے. اور پھر حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور آپ نے مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر جا کر پھر پڑاؤ کیا، اور ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا تو ارادہ بدل دیا اور مسلمان کامیاب واپس آئے اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے چلا گیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی جنہوں نے نبی کی آواز پر لبیک کہی تھی، اور اب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو لوگوں نے کہا، لوگوں نے ان کو یہ کہا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف تو بڑی قوت جمع ہو گئی ہے، فخشوہم، اس سے ڈرو، یعنی جن کو لوگوں نے بے ہمت کرنے کے لیے یہ کہا کہ تمہارے خلاف کوئی معمولی فوج نہیں ہے قریش کی، یہ تمہیں رون دے گی، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں اٹھنے کی جسارت نہ کرو، بے تدبیری ہوگی، لہذا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان سے ڈرو، فخشوہم، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوہم فزادہم ایمانا، تو فرمایا ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب میں کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی بہت کافی ہے اور اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، یہ جواب دیا انہوں نے۔ یہ پھر تصویر کھینچی ہے کہ صرف لبیک ہی نہیں کہی بلکہ جب لوگوں نے ان کو بے ہمت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب بھی انہوں نے اس ایمان کے ساتھ دیا۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ، یہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی گزن نہیں پہنچا، یعنی محض ان کے اس عزم اور اس حوصلے ہی میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ ان کا روب تاری ہوا اور ابو سفیان اپنے لوگوں کو لے کر نکل بھاگا۔ فرمایا کہ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ کی نعمت ان کو حاصل ہوئی، وہ اللہ کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ انما ذلك الشیطان یخوف اولیاءہ، فرمایا اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی نا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا۔ فلا تخافوہم، سو ان سے مت ڈرو، وخافونی، میں تمہارا پروردگار ہوں، اگر تم سچے مومن ہو، ان کنتم مومنین، وخافونی، تو مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ فرمایا کہ یہ بات اس سارے معاملے سے واضح ہو گئی کہ اصل میں شیطان اس موقع کے اوپر بزدلی پیدا کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قریش کا لشکر ایک عظیم لشکر ہے، یہ لوگ نہیں بات کر رہے تھے، ان کے اندر شیطان بول رہا تھا۔ یہ گویا یہ بتا دیا کہ جس وقت انسان میں بزدلی اور وہن پیدا ہوتا ہے، جس وقت وہ اپنے اندر منافقت پیدا کر لیتا ہے، جس وقت اس کے ارادے میں خرابی ہو جاتی ہے، تو پھر اصل میں اس کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ یہی قانون ہے ہدایت اور گمراہی کا، جو جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب انسان صحیح ارادے اور سچے عزم کے ساتھ حق پر کھڑا ہوتا ہے تو کچھ دیر تک تو اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے فرشتے اس پر سکینت نازل کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، اور جب انسان بد ارادہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خیانت کرتا ہے اور برے راستے پر چلتا ہے تو کچھ دیر تک اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، پھر اس کے بعد اس کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اصل میں جو لوگ اس موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جمع غفیر، ایک بڑا لشکر تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، تمہیں اس سے ڈر کر رہنا چاہیے، ان کی زبان پر در حقیقت شیطان بول رہا تھا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے اس موقع پر ڈراوے دے رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی، اب یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی، یہ سارا معاملہ واضح ہو گیا، دیکھو جن لوگوں نے عزم اور ہمت سے کام لیا وہ کس طریقے سے اس موقع پر بھی پیغمبر کی آواز پر لبیک کہہ کے اٹھے، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لشکر جو دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر کے حملے کی سوچ رہا تھا اور جو اس وقتی نقصان سے حوصلہ پا کر مسلمانوں کو کچل دینے کے منصوبے بنا رہا تھا، اس کو لوٹنا پڑا، اور یہ لوگ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت لے کر واپس آئے۔ یعنی اس خبر سے، مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے جو خبر پھیلائی گئی، اس خبر سے ان کے اندر خوف و ہراس پیدا ہونے چاہیے تھا، نہیں ہوا، ان کا عزم و ایمان بڑھ گیا۔ یعنی یہ صورت پیدا ہوئی، اندر ایمان موجود تھا، جب اندر ایمان موجود ہو تو اس کی مثال اصل میں اس کنویں کسی ہوتی ہے جس کے سوتے زوردار ہوں، ان کے اندر سے آپ پانی نکالتے ہیں تو وہ اور جوش کے ساتھ ابلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے کی مثال اس آگ کی ہوتی ہے کہ جو اگر قوت والی ہو تو گیلی لکڑی بھی اس میں ڈالیے تو اس کو بھی وہ اپنی غذا میں بنا کر مزید طاقتور بن جاتی ہے۔ تو ایمان اور عزم کا معاملہ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ اس میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کو ضعیف نہیں کرتی ہیں، بلکہ اور زیادہ پرعزم آدمی کو بنا دیتی ہیں، اور زیادہ اس کا حوصلہ بلند کر دیتی ہے، اور اس کی جو مخفی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اتنی نازک صورتحال آئی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، تو اس موقع پر انہوں نے عزم و ہمت سے کام لیا اور وہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک نازک موقع پر ہزیمت اٹھانے کے بعد، نقصان اٹھانے کے بعد، جبکہ بالکل لوگ دل شکستہ ہوئے ہوئے تھے، اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے اوپر یہ فضل کیا، یہ عنایت کی، اور وہ اللہ کی اس فضل اور اس عنایت کے ساتھ لوٹے، اور وہ چونکہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا۔ اب تم پر بھی یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس طرح کے موقعوں پر جو بزدلی کی باتیں ہیں وہ انسانوں کے منہ سے نہیں نکلتی، وہ شیطان ان کے منہ سے نکالتا ہے، اور شیطان اس وقت ان کی زبان بنتا ہے جبکہ وہ خود بے حوصلہ ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں منافقت اور بزدلی پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ تمہارے لیے کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہو گئے۔ اب گویا تھوڑا سا التفات ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کے لوگ تھے، لیکن اس وقت یہ کفر میں زیادہ سرگرم ہے، یعنی ان کے اندر کا انکار اب ان کی سرگرمیوں کی صورت میں نمایاں ہو رہا ہے۔ تو یہ کسی غم کا باعث نہ بنے، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اس میں بڑی بلاغت ہے کہ اس وقت جو معرکہ ہو رہا ہے اس کے فریق آپ اور یہ لوگ نہیں ہیں، اس میں ایک طرف اللہ ہے، اور اللہ کو یہ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ یعنی یہ بظاہر ایمان لائے ہوئے تھے، کسی حد تک ایمان والوں کے ساتھ تھے، آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتے اگر اس حد تک نہ رہتے۔ ان کے کفر کو بھی نمایاں کر دیا ہے، ان کے نفاق کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ دنیا میں تو جو ہونا ہے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نفاق کے پیش نظر یہ نہیں چاہتا تھا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہو۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کیونکہ اللہ کا بلاغ قانون آخرت میں ظہور پذیر ہونا ہے، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے تو اس کا اس کو اجر ملنا ہے۔ ان کو یہیں بالکل برہنہ کر دیا ہے تاکہ ان کا جرم بالکل واضح ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ مجرم ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے وہاں بڑا ہی سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئے، ان پر ایمان لائے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد خیانت کے مرتکب ہوئے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، فرمایا یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو ہم نے انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی ہے اور جس میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ اپنے حق میں، یہ منکرین اس کو اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھے۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، یہ جو ڈھیل ملتی ہے یعنی انسان کو اس طرح کے موقعوں پر، اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور کچھ باتیں کرنے، کچھ کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، کچھ ایسے مواقع میسر آتے ہیں کہ جن میں وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس کو حاصل ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس کو یہ کوئی اپنے لیے بہتری کی چیز نہ سمجھے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں یہ کچھ اور اضافہ کر لیں۔ یعنی یہ وہ استدراج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس طریقے سے مومن کو موقع ملتا ہے تو وہ توبہ کر لے، وہ اصلاح کر لے، اندر سے وہ خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مواقع فراہم کرتا ہے، زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، اس کا موقع دیتا ہے کہ توبہ و اصلاح کر کے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اندر سے آدمی اگر منافق ہے، اس کو ڈھیل مل رہی ہے، تو فرمایا اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ اور سیاہی آ جائے۔ تو یہ اس وجہ سے ہم ان کو دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے بعد ان کو ہمارے پاس آنا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِينٌ، اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ تو منافقین کے کردار کے اوپر یہ تبصرہ کرنے کے بعد اب پھر ایک مرتبہ اسی مضمون کو لیا، اصل میں زیر بحث ہے، کہ یہ چوٹ کیوں آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیوں ایسے کیا، اس کے اوپر جو جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی اس کو یہ سمجھ نہیں رہے، ان کو یہ بتاؤ کہ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ. یہ مسئلہ اس وقت بہت پیچیدہ اس لیے ہو گیا کہ تمہارے اندر یہ لوگ موجود تھے، اور اللہ یہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جو صورتحال اس وقت موجود تھی تمام مسلمانوں کو اسی پر رہنے دیتا، یعنی منافقین بھی موجود، کمزور لوگ بھی موجود، اور صالحین بھی اور اخیار بھی موجود. تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موضوع نہیں تھی کہ اسی پر ان کو چھوڑ دیا جاتا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موقع پر حقیقت کو واضح کرنا ہے، اور فرمایا کہ اس موقع پر تم پوچھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آخر ان آزمائشوں سے گزار کر ہی کیوں کرتا ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر بھی تو یہ کر سکتا تھا کہ جو منافق ہے ان کو الگ کر دے، جو کمزور ہے ان کو الگ کر دے. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کیا بھی ہوگا یہ سوال پیدا. تو فرمایا کہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کا جو فیصلہ اس وقت ان لوگوں کے لیے ہونے والا تھا، اس کے لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ لوگوں کو ایمان اور عمل کے لحاظ سے الگ کیا جائے. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو. یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں یہ بتا دیتا کہ یہ منافقین ہیں، اور تم اپنی جماعت سے ان کو کاٹ دیتے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا اتمام حجت کے لیے بنائی ہے، بات کو ہر لحاظ سے واضح ہونا چاہیے. تو آپ پیچھے سے اس آیت کو پڑھیے، پہلے یہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، اس وقت جو دینونت اور جزا و سزا برپا ہے اس میں لوگوں کو ایک ہی حالت پر، ہم جو اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں تو یہاں سب لوگ ملے ہوئے ہیں، آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کون سچا صاحب ایمان ہے، کون منافقت پر ہے، کس کے عمل میں کیا خامی ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کا ارادہ کیا ہے. تو اس موقع کے اوپر فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، الگ الگ کرنا ضروری تھا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب کو، پاک اور ناپاک کو الگ کیے بغیر معاملہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دیتا اور تم دلوں کی حالت جان کے کہتے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے. اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا طریقہ اس طرح کے موقعوں پر یہ ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش پیدا کرتا ہے کہ کھوٹے کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. چنانچہ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بات سمجھ لو کہ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے ایک بڑا اجر ہے جو تمہارا منتظر ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. اس طرح گویا ان تمام سوالوں کو لے لیا ہے جو کسی بھی زاویے سے پیدا ہو سکتے تھے، یعنی لوگ جس زاویے سے بھی بات کر سکتے تھے اس کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لے. یعنی اعتراض یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ ان کی پشت پر ہے، یہ کیوں معاملہ پیش آیا؟ تو اس میں جتنے پہلو ہو سکتے تھے اور جس پہلو سے لوگ سوال کر سکتے تھے ان کا جواب دے دیا ہے. اور یہ جواب دینے کے بعد اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اگر یہ روش نہ چھوڑی تو اس کے نتائج تمہارے حق میں کیا نکلیں گے، اور وہ نتائج کتنے غیر معمولی ہوں گے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے، ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہے، انہیں روزی مل رہی ہے، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں. ان کے اخلاف میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بشارت حاصل کرتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا، ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہے کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی قوت جمع ہو گئی ہے، اس سے ڈرو، تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے، ان کو کوئی گزن نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا، تو ان سے مت ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو، اور تمہارے لیے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس پر کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، یہ مجرم ہے اور ان کے لیے وہاں بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں یہ کچھ اور اضافہ کر لیں، اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آئے، انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جدوجہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔